السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام دستوں کا مرکز محمدی کا سٹ لائبریری محمدی مسجد اہل حدیث پیری لائبس کالونی کراچی نمبر 5 جناب فضیلت الشیخ قاری خلیل رحمان جاوید خطبہ جمعہ بابر اسلام مسجد اہل حدیث قدر چوک منظور کالونی کراچی. موضوع اصلاح عقیدہ 20 ستمبر 1996 جناب فضیلت الشیخ قاری خلیل رحمان جاوید.
الحمد لله حمدا كثيرا كما امره ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في الخلق والامر ونشهد ان سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله المبعوث الى الاسود والاحمر لتتميم مكارم الاخلاق. لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا امه بعد امته ولا شريعه ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه. وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه الذين هم خلاصة العرب الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرل. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. عقیدے کا مسئلہ اس قدر بنیادی ہے ہمارے اخلاق بھی اس وقت تک اچھے نہیں ہو سکتے جب تک عقیدہ صحیح نہ ہو. عام طور پر لوگ نہیں کہتے ہیں اصل کام تو اصلاح معاشرہ ہے، حالانکہ اصلاح معاشرہ میں بھی اصل کام اصلاح عقیدہ ہے. آپ دیکھیں دنیا کی مختلف قوموں میں مختلف مذاہب میں اخلاقیات پر جو درس اسلام دیتا ہے دنیا کا کوئی مذہب نہیں دیتا، اور اخلاقی عروج اخلاقی بلندی جس قدر اسلام میں ہے دنیا کے کسی مذہب میں نہیں، جو صفائی ستھرائی اسلام میں ہے دنیا کے دوسرے کسی مسلک میں نہیں. اور اس کی مین وجہ عقیدہ ہے. ایک آدمی چور ہے، اس کا مطلب ہے اس کا اللہ کی عدالت میں حاضری پر ایمان نہیں ہے. ایک آدمی مستقل زانی ہے، مستقل شرابی ہے، مستقل طور پر قتل پر قتل کیے چلا جا رہا ہے، اور اگر اسے اس بات کا خوف ہوتا اس بات کا ڈر ہوتا کہ مجھے مرنا ہے اور مرنے کے بعد اللہ کی عدالت میں پیش ہونا ہے اور وہاں میں اکیلا ہوں گا، کوئی سفارشی کوئی دوست کوئی رشتہ دار کوئی مفتی کوئی عالم کوئی فقیر کوئی ملنگ کوئی کام نہیں آئے گا الا یہ کہ دنیا میں میں نے جو عمل کیے اگر وہ اللہ کو پسند آ گئے اور اللہ ان عملوں کو پسند کر کے مہربان ہو گیا تو نجات کی کوئی صورت ہے، ورنہ کوئی صورت نہیں. اور ایسا آدمی اس وقت سوچے گا جب اس کو یقین ہوگا کہ اللہ ہے, وہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میری ہر حرکت اس کی ہاں نوٹ ہو رہی ہے, پھر وہ ڈرے گا, پھر وہ کانپے گا. آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف کی روایت, اب ایک آدمی برائی پر قادر ہو چکا ہے, برائی کے اوپر مکمل طور پر قادر ہو چکا ہے اور برائی خود مجبور ہو کر اسے کہہ رہی ہے کہ مجھے جان بچانی ہے, کھانے پینے کی چیزوں کے دینے کے عوض تو مجھ سے اگر عزت لینا چاہتا ہے تو لے سکتا, لیکن چونکہ وہ عصمت فروش نہیں تھی, خوددار تھی, غیرت والی تھی, آج صرف جان بچانے کے لیے سودا کر رہی. لیکن جب وہ شخص قریب جاتا ہے اس کی زبان سے ایک جملہ نکلا, اتق اللہ, بندے اللہ سے ڈر جا, تو اگر مجھے بغیرت سمجھ کے آیا ہے, عصمت فروش سمجھ کے آیا ہے, تو تیری بھول ہے, اللہ سے ڈر. یہ جملہ سنتے ہی رواں رواں کانپنے لگ گئے, اور رب العالمین کی دربار میں جب وہ ایک مشکل میں پھنستا ہے تو اپنی یہی داستان سناتا ہے, چونکہ اخلاص تھا اور وہ ڈر واقعی روئے روئے میں پیوست ہو چکا تھا. اللہ سے کہتا ہے, اللہ تو جانتا ہے اور یہ سب کچھ تیرے سامنے ہے کہ میں برائی پر قادر تھا اور برائی خود مجھے دعوت دے رہی تھی, لیکن جب اس کی زبان سے یہ نکلا کہ اللہ سے ڈر, اللہ تو جانتا ہے, پھر میں تجھ سے ڈرا اور ایسے ڈرا جیسے ڈرنے کا حق تھا. اور اللہ یہی بات کہتا ہے, اے ایمان والو, اللہ تبارک وتعالیٰ سے ڈرو. کیسے ڈرو؟ حق کا تو قات ہی, جیسا اس سے ڈرنا چاہیے, جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے ویسا ڈرو. اب جب وہ اللہ سے ڈرا اور پھر اپنی مشکل میں اللہ کو یہی واقعہ سنواتا ہے, اللہ یہ میں نے محض تیرے ڈر سے اس گناہ کو ترک کیا تھا اور تو جانتا ہے اس وقت میرے دل میں تیرے ڈر کے سوا کوئی نہیں تھا اور تیرے اس عقیدے کے سوا سے تو مجھے دیکھ رہا ہے اور کسی کا ڈر خوف سامنے نہیں تھا کہ کوئی مجھے اور بھی دیکھ رہا ہے. اللہ نے مشکل کو آسان کی, غار سے پتھر کو ہٹارو, پتھر سے باہر آئے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے, برائیوں سے بچنے کے لیے, اخلاقیات کو عروج پر پہنچانے کے لیے, اپنی سیرت, اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے عقیدے کی اصلاح ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے ایک صحابی اور آ کر کے عرض کرتا ہے, اللہ کے رسول, مجھ میں بہت ساری خامیاں ہیں, بہت ساری خرابیاں ہیں, لیکن میں قسط وار چھوڑنا چاہتا ہوں, قسط وار, یک لفظ نہیں چھوڑ سکتا. مدتوں سے عادتیں پڑ چکی ہیں برائیوں کی, گناہوں کی, اب میں ایک دم ان برائیوں کو, ان گناہوں کو نہیں چھوڑ سکتا, لیکن آپ کی نظر میں جو سب سے بڑا گناہ ہو وہ مجھے بتا دیں تاکہ پہلی قسط میں میں اس کو چھوڑ دوں. شراب وہ پیتا ہے, زنا وہ کرتا ہے, چوریاں وہ کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جیسا کہ حدیث میں آتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جوان القلم بنایا. ایک ایسی بات جو دنیا 50 صفحات میں کہہ جاتی ہے, اس کو بیان کرنے کے لیے, اس کو وضاحت کرنے کے لیے, لوگوں تک سمجھانے کے لیے, دنیا اگر 50 صفحات میں وہ بات بیان کرتی ہے, اللہ نے مجھے وہ علم عطا کیا ہے کہ میں اس کو ایک ہی جملے میں ادا کر دیتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جامع علم عطا کیا تھا نہایت اختصار کے ساتھ, اور اس کی جھلک اس حدیث میں موجود ہے. آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ پہلے چوری چھوڑ دے, پھر بعد میں شراب چھوڑنا, پھر بعد میں زنا چھوڑنا, بعد میں یہ چیز چھوڑنا. آپ نے فرمایا, میں پہلی نصیحت تو یہ کرتا ہوں, جھوٹ چھوڑ دے, جھوٹ بولنا چھوڑ دے. اب ایک جامع چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بتائی. اب اللہ تبارک وتعالیٰ کے رسول کی عدالت میں کچھ عرصے بعد آتا ہے اور آ کر کے کہتا ہے اللہ کے رسول آپ نے ایسی چیز مجھ سے چھڑوائی ہے جس کے چھوڑنے کے بعد پھر میں کسی برائی پر آمادہ نہیں ہوں. جب میرے دل میں چوری کا خیال آیا, رات کا وقت ہے, تنہائی ہے, سارا عالم سویا ہوا ہے, میں جاگا اور دل میں خیال آیا کہ موقع اچھا ہے چوری کر لے. لیکن پھر خیال آیا کہ صبح جب مسجد میں جاؤں گا اللہ کے رسول سے ملاقات ہوگی, آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ کیا آج رات چوری کی تھی. اگر آپ نے مجھ سے پوچھ لیا اور میں نے اگر کہہ دیا ہاں چوری کی تھی تو آپ میرا ہاتھ کاٹ دیں گے, اور اگر میں نے کہا نہیں تو یہ جھوٹ ہوگا اور اللہ کے رسول سے وعدہ کرایا ہوں کہ جھوٹ نہیں بولوں گا. لہذا چوری چھوڑ دی, شراب کی نیت کی, برائی کی نیت کی. اسی طرح دل میں خیال آتا چلا گیا کہ اللہ کے رسول پوچھیں گے تو میں کیا جواب دوں گا, حتیٰ کہ ساری برائیاں چھوڑ دی صرف جھوٹ کو چھوڑنے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے عقیدہ جب اس کی اصلاح ہو جائے, عقیدہ درست ہو جائے, عقیدہ ٹھیک ہو جائے, آدمی گناہوں سے خود بخود بچتا ہے, اللہ کا خوف اسے بچاتا ہے. صحابہ کرام میں کیا خوبی تھی, وہ بھی فرشتے تھے, وہ بھی کسی باپ کی اولاد تھے, کسی ماں کے بیٹے تھے, کسی کے بھائی تھے, سب کچھ تھا, انسان تھے, اسی طرح روٹی کھاتے تھے, اسی طرح سالن کھاتے تھے, بلکہ ہم سے کم کھاتے تھے, اور ہم بڑی مرغن غذائیں کھاتے ہیں, وہ تو ان چیزوں کو ترستے. جو کی روٹی بھی پیٹ بھر کے ان کو مل جاتی تو غنیمت ہوتی اس دور میں. لیکن دیکھیے تقوی, اخلاقیات, آج وہ ہمارے استاد ہیں, ہم نے اخلاق ان سے سیکھا ہے, ہمارے لیے وہ مثال ہیں. اسی لیے قرآن مجید جگہ جگہ مثالیں دیتا ہے, آمنو کما آمن الناس. اے مسلمانوں, اگر ایماندار بننا چاہتے ہو تو ایسا ایمان لاؤ جیسے یہ لوگ نبی کے پروردہ, نبی کے تربیت یافتہ صحابہ کرام جیسا ایمان یہ لائے ہیں, ایسا ایمان لاؤ. اللہ کو ایسا ایمان پسند ہے. وہ کس چیز کی خوبی تھی؟ 13 سال تک مکے میں ایک ہی درس توحید سنتے رہے, اور جب اس کو پختگی اس میں آ گئی تو پورا اسلام اللہ تعالیٰ نے 10 سالوں میں اتار دیا. عقیدے کی اصلاح پر 13 سال لگائے اور باقی پورا اسلام, حج کیا ہے, نماز کیا ہے, روزہ کیا ہے, زکات کیا ہے, خیرات صدقات کیا ہیں, جنازے کے مسائل, شادی کے مسائل, نکاح کے مسائل, خوشی کے مسائل, غمی کے مسائل, وراثت کے مسائل, سارے کے سارا اسلام اللہ نے پورے 10 سال میں اتار دیا. اس لیے کہ اب زمین ہموار تھی, اب ماننے کے لیے ہر شخص کا سینہ تیار تھا. تو عقیدہ جو ہے یہ زمین کو ہموار کرنا ہے. جب تک زمین کو اب ہموار نہ کریں, ہل نہ چلائیں, اور اس کے بڑے بڑے ڈھیلے جو ہیں وہ توڑ کر برابر نہ کریں, اب ایسے بنجر زمین میں بیج ڈالے چلے جائیں, کیا فائدہ؟ جب تک اس زمین کو بیج کی آبیاری کے لیے, بیج کو اگانے کے لیے آپ تیار پہلے نہ کریں, اس وقت تک کوئی فائدہ نہیں. تو عمل, اخلاقیات, یہ چیزیں بیج ہیں, اور توحید اس کی بنیاد ہے. دل کی سرزمین کو پہلے توحید سے سیراب کریں, توحید سے آباد کریں, عقیدہ سے اس کو درست کریں, اور پھر آپ جو پودا لگائیں عمل کا اس میں دیکھیں کیسے پھلتا پھلتا. اور شیطان کو یہی چیز سب سے زیادہ کٹکتی ہے. آپ دیکھیں مشرک بدعتی, آپ ان کو دیکھیں گے عمل آپ سے زیادہ کرتے, ان کے عمل کو گنے تو آپ سے زیادہ ہے. عشاء کی رکھتے ہیں آپ صرف 7 رکعت پڑھ کے چلے جاتے ہیں, 4 فرض, 2 سنت اور 1 وتر. آپ 7 رکعتیں پڑھ کے چلے جاتے ہیں, وہ لوگ 17 رکعتیں پڑھتے ہیں. کیوں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ عمل میں وہ ہم سے آگے ہیں, ہم پیچھے ہیں. کوئی بھی نماز دیکھ لیں, ہم کم سے کم راستہ اختیار کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے, حالانکہ اب زہر کی نماز ہے, فرض کر لیا زہر کی نماز ہے, اس سے پہلے سنت جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول سے 4 بھی ثابت ہیں, 2 بھی ثابت, دونوں ثابت ہیں. لیکن ہمیں جب سے پتا چلا ہے کہ 2 بھی ثابت ہیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم 4 پڑھیں.
اس لیے کہ تم دوست چار کو ہم دوستوں سمجھتے ہیں لیکن پڑھیں گے دو یعنی کم سے کم پر ہم کفایت کریں گے کم سے کم پر گزارا کریں گے بھیتر ہم مسئلہ یہی بتائیں گے ایک بھی ہے تین بھی ہے پانچ بھی ہے سات نو گیارہ تک ہیں لیکن بتائیے ایمانداری سے کبھی کسی اہل حدیث نے گیارہ بھیتر پڑھے اس طرح کبھی الا یہ کہ رمضان میں کوئی موقع لگ جائے تو ایک الگ چیز ورنہ تو نہیں اب جب سے پتا چلا کہ بھیتر ایک بھی ہے ایک سے آگے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہ اتنے گزارا ہے اس کی وجہ کیا دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو جب گمراہ کیا شیطان کو جب یہ کہا کہ آدم کو سجدہ کر اس نے کہا میں تو نہیں کرتا اللہ نے دھتکار دی ملعون بنا دیا لعنتی بنا دیا تو اس نے رب العالمین سے وعدہ کیا کہ اچھا اب تو نے مجھے دوزخ میں جہنم رسید کر دیا دوزخ میں ڈال دیا تمہیں تنہا نہیں تیرے بندوں کو ساتھ لے کر جاؤں اور اس کا طریقہ یہ اختیار کروں گا لاکھوں ادن لہم صراط المستقیم یہ شیطان کا وعدہ ہے میں تیرے بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے اس راستے پر بیٹھوں گا جو صراط مستقیم کہلائے لاکھوں ادن لہم میں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ضرور بیٹھوں گا صراط المستقیم تیرے سیدھے راستے پر جو راستہ تیرا سیدھا جنت کو جانے والا ہے اس راستے پر بیٹھ کر لوگوں کو گمراہ کروں گا اب جس راستے پر شیطان بیٹھا ہے گمراہ کرنے کے لیے وہ راستہ صراط مستقیم ہے اب وہ اس کو گمراہ کرے گا جو صراط مستقیم پر چل کر آئے گا یہ شیطان کا وعدہ ہے کہ میں کہیں کسی چوراہے پر نہیں بیٹھتا بدعت کے راستے پر شرک کے راستے پر نہیں کہیں نہیں بیٹھتا صراط مستقیم اللہ جس راستے کو تو صراط مستقیم کہتا ہے جو تیری نظر میں سیدھا راستہ ہے میں اسی راستے پر بیٹھوں گا اور آنے والے کو گمراہ کروں گا اب ظاہر بات ہے جو صراط مستقیم پر آئے گا تو شیطان کے ہاتھوں گمراہ ہوگا اور اگر صراط مستقیم پر نہیں ہے تو شیطان اس طرف جاتا ہی اس کو پتہ ہے کہ صراط مستقیم پر ہے ہی نہیں یہ کچھ مرضی کرے سات چھوڑ سترہ رکھتے بیس رکھتے پچاس رکھتے پر ڈالے اللہ کے ہاں ثواب تو ملنا نہیں اس لیے کہ راستہ غلط ہے منہج غلط ہے اس کی سوچ غلط ہے اس کی فکر غلط ہے اور جب انسان کی سوچ اور فکر صحیح ہوتی ہے اس وقت جو ہے انسان کی فکر اور سوچ جب صحیح ہوتی ہے اس وقت شیطان کو فکر ہوتی ہے کہ صحیح راستے پر جا رہا ہے یہ تھوڑا سا عمل بھی کرے گا تھوڑا سا معمولی عمل بھی کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اسے اجر ملے گا اسے ثواب ملے گا یہ بالکل ایسے ہے جیسے کھڑے سکے آپ کے پاس دس روپے ہوں روپے روپے کی دس روٹیاں تو آپ لے سکتے ہیں اور کھوتے ہوں ہزاروں کی تعداد میں تو آپ دو روٹیاں بھی نہیں لے سکتے کیا فائدہ ان گٹریوں سے لوگ نیکیوں کے انبار لگائے ہوئے ہیں مگر ہیں کھوتے اور فخر اس بات پر ہوتا ہے ارے میاں مقابلہ کر لو اس شہر میں تمہاری کتنی مسجدیں ہیں ہماری کتنی مسجدیں حق اور باطل میں تمیز مساجد کی تعداد افراد کی تعداد سے نہیں ہوا کرتی ابتدائے اسلام میں دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہیں کوہ صفا کی چوٹی پر کھڑے ہو کر اور پوری دنیا کو چیلنج کیا ہوا ہے کہ تم سارے باطل ہو میں اکیلا صحیح حق اور باطل کا معیار تعداد نہیں ہے افراد نہیں یہ تو بالکل ایسی بات ہے شیر کی خالہ مشہور ہے بلی شیر کی خالہ کہلاتی شیرنی کے ساتھ بات چیت ہو رہی تھی تو بلی نے بڑا تانا دے کر کے کہا شیرنی کو کہ میں ہر چھ ماہ بعد بچے دیتی ہوں درجنوں بچے دیتی ہوں دس بارہ بچے ہوتی ہیں اور تم اتنے سال بعد بچہ دیتی وہ بھی ایک تان کیا شیرنی نے مسکراتے ہوئے کہا یہ تو ٹھیک ہے تو مجھ سے زیادہ بچے دیتی ہے درجن بچے دیتی ہے لیکن بڑے ہو کر بھی کہلاتے تو بلی کے بچے ہیں بڑے ہو کر بھی کہلاتے ہیں بلی کے بچے ہیں بے شک وہ بارہ ہیں میرا بے شک ایک ہے لیکن شیر بنتا ہے اور دنیا اسے شیر کہتی ہے آپ یہ مت دیکھیں تعداد کتنا ہے ارے آپ بلی کے بچے بنا کے چھوڑ دیں سارے شہر میں اور وہ سارا شہر بھر جائے کیا فائدہ بے شک ایک پورے شہر میں ایک ہی پھرتا ہو اور وہ شیر کی طرح دنتناتا پھرتا ہو اس کے پاس حق ہو اس کے پاس قرآن و سنت کی سچائی ہو وہ تنہا ہو، رب تعالیٰ کی نفرت اس کے ساتھ، ساری دنیا اس کی مخالف ہو، اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ رب العالمین جب اس کے ساتھ ہے، اس کی نصرت اس کے ساتھ ہے، اس کی رحمت اس کے ساتھ ہے، اس کا فضل اس کے ساتھ ہے، تو سب سے پہلے اصلاح جو ہے وہ عقیدے کی اصلاح ضروری ہے، عقیدے کو درست کی. جب تک اللہ پر ہمارا ایمان پختہ نہیں ہوگا کہ ہمارا داتا وہ ہے، رازق وہ ہے، مالک وہ ہے، مربی وہ ہے، اولادیں وہ دیتا ہے، بیمار ہو جائے تو شفا وہ دیتا ہے، بھوکے ہو جائیں تو کھلاتا وہ ہے، جب تک یہ عقیدہ نہیں ہوگا ہم نہ اپنے اعمال میں اصلاح کر سکتے ہیں، نہ گناہوں سے بچ سکتے ہیں. دیکھیے ایک آدمی قبر پر جھکا ہوا ہے، کھڈے کرتا ہے، پیشانیاں رگڑتا ہے، ماتھا رگڑتا ہے، اور رگڑ رگڑ کر فریادیں کر رہا ہے. اگر اس کو یہ یقین ہوتا کہ قبر میں پڑنے والا اگر اس کے بس میں کچھ ہوتا تو یہ مٹی کے نیچے کیوں جاتا، اگر وہ اتنا بھی سوچتا، اس کا عقیدہ درست ہوتا تو کبھی قبر پر پیشانی نہ رگڑتا. اس کا جب بھی پیشانی رگڑنے کو جی چاہتا مسجد میں آتا اور اللہ کے دربار میں پیشانی رگڑتا. اور سجدہ رب العالمین کو اتنا محبوب ہے، اتنا پسند ہے، بندے کی تمام اداؤں میں حدیث میں آتا ہے جب بندہ سجدہ میں جاتا ہے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت قریب ہوتا. اس لیے کہ بندہ اللہ کے آگے اپنے آپ کو جتنا نیچا تصور کرتا ہے اللہ اس کو اتنا اونچا لے جاتا، اللہ کی نظر میں وہ اتنا اونچا ہوتا ہے، اتنا بڑا ہوتا ہے. تو عقیدے کی اصلاح جو ہے یہ ضروری ہے. تو میں آج عرض کرنا چاہتا تھا آپ سے، بہت سارے لوگ شیطان گمراہ کرتا ہے، بعض انسانی شکل میں شیطان لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. دنیا بادشاہ کے پاس جاتے ہو، جج کے پاس جاتے ہو، وکیل کے تھرو جاتے ہو، کسی بادشاہ سے ملاقات کرنی ہو تو نیچے پہلے چھوٹے عملے سے سلسلہ در سلسلہ زینہ بہ زینہ وہاں تک پہنچتے ہو، مکان کی چھت پہ چلنا ہو تو زینہ لگاتے ہو، سیڑھی لگاتے ہو، سیڑھی بنواتے ہو، پھر سیڑھی کے ذریعے اوپر چڑھتے ہو، کبھی چھلانگ لگا کر بھی چھت پہ گئے ہو. تو اللہ رب العالمین تک جب پہنچنا ہو، اللہ رب العالمین تک جب پہنچنا ہو پھر یہ تصور کیسے صحیح ہے کہ آدمی ڈائریکٹ اللہ سے مانگ لے، ڈائریکٹ اللہ کو مخاطب کر لے، بغیر کسی کا وسیلہ لگائے، بغیر کوئی زینہ لگائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ مکان کی چھت سے رب العالمین کو تشبیہ دینا یہ ویسے نا انصافی. مکان کی چھت پر تو ہم زینہ اس لیے لگاتے ہیں کہ مکان کی چھت ہم سے دور ہے، وہ ہم سے دور ہے، لیکن ہمارا رب تو ہم سے دور نہیں ہے. ہمارا رب تو چھت چھت تو پھر بھی یعنی اتنا چند فٹ کا فاصلہ تو ہے، رب تو اتنا فاصلہ بھی ہم سے نہیں رکھتا. قرآن مجید میں آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا میرے بندے جب آپ کے پاس آئیں اور میرے بارے میں پوچھیں، فرمایا اذا سالک عبادی عنی فانی قریب، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندے جب آپ کے پاس میرے بارے میں آ کر کے سوال کریں کہ میں ان کے قریب ہوں یا ان کے دور، تو فرمایا انہیں بتا دیجئے گا فانی قریب، میں ان کے قریب ہوں، نہ صرف قریب ہوں بلکہ اجیب دعوت الداع اذا دعان، جب بھی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کو قبول کرتا ہوں. رات کے اندھیرے میں پکارے، مچھلی کے پیٹ میں پکارے، سمندر کی تاہوں میں پکارے، پہاڑ کی گاروں میں پکارے، ویرانے جنگل میں لیٹ کر رنی منی مخلوق چونٹی بھی مجھے پکارے، تو ازاد آن جب بھی پکارنے والا مجھے پکارے اجیب ہو، میں اس کو قبول کرتا ہوں. پکار کے تو دیکھو، بندہ پوچھتا رب العالمین تو نے کہہ دیا کہ میں تمہارے قریب ہوں، لیکن کتنا قریب؟ اس چھت جتنا قریب، دو منزلہ مکان جتنا قریب، چھ منزلہ مکان جتنا قریب، کتنا قریب ہے؟ فرمایا نحن اقرب الیک من حبل الورید، میں تو تمہاری رگ حیات سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں. رگے جان سے بھی تمہارے زیادہ قریب ہوں، اتنا قریب ہوں، اس لیے جب بھی پکارو مجھے پکارا کرو. اب یہاں سیڑھی آدمی کہاں نہ جائے. اب مثال کے طور پر زید بیٹھا ہے، اس نے بکر کو بلوانا ہے، اب بکر اس کے پہلو میں ہے. اب ایک آدمی یہاں سے وہاں وضو کر رہا ہے، اب زید نے بکر کو بلوانا ہے، بکر اس کے پہلو میں بیٹھا ہوا ہے، اور زید یہاں سے آواز لائے جو آدمی ٹوٹیوں پہ وہاں وضو کر رہا ہے اس کو، کہ بھائی بکر کو بلوا بھیجنا، بکر کو بلوا بھیجنا. وہ جب مسجد میں دیکھے گا بکر کہیں نظر نہیں آ رہا تو پھر ہنس کے بولے گا، سرکار بغل بکر تو آپ کی بغل میں بیٹھا ہوا ہے، مجھے وہاں آواز لگا رہے، مجھے وہاں آواز لگا رہے ہو، بکر بھی کہاں بیٹھا ہے. وہ بالکل ایسا ہے جیسے میاں بیوی کا گھر میں جب جھگڑا ہو جاتا ہے، کچھ عرصے کے لیے وقتی طور پر بات چیت بند ہو جاتی ہے، پھر بچوں کو استعمال کرتے ہیں. امی سے یہ کہہ دینا میرے کپڑے دھو کے رکھنا، امی سے یہ کہہ، حالانکہ وہ سن بھی رہی ہے، قریب ہے، اور پھر وہ کہہ دے گی بچے کو، بیٹا اب اسے کہہ دینا کپڑے میں نے رات استری کر دیے تھے. اب وہ لڑائی، یا تو یہ صورت ہے کہ رب کے ساتھ لڑائی ہے، رب کے ساتھ جھگڑا ہے، اور یا پھر پہچانتا نہیں رب تعالیٰ کی قربت. وسیلے کے معنی ہی قرب کے ہیں، وسیلے کا مطلب ہی قرب ہے. اور ایک وسیلہ وہ اعمال، وہ اشیاء، وہ چیزیں جو قرب کا ذریعہ بنے وہ بھی وسیلہ کہلاتی ہیں. اور ایک وسیلہ جنت کے طبقوں میں سے، جنت کے مقامات میں سے ایک مقام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ صرف ایک مقام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں میں سے کسی ایک بندے کو ملے گا، اور میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ وہ مجھے دے گا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. تو نے فرمایا میرے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے وسیلے کی دعا کیا کرو. وسیلے کی دعا کیا کرو کا مطلب میرے لیے وہ وسیلہ مانگا کرو جو اللہ نے جنت کا ایک مقام بنایا. اسی لیے ہر مسلمان اذان جب ختم ہوتی ہے تو اذان کے بعد ہم دعا کرتے ہیں، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة. یہ جو ہم کہتے ہیں اس کا معنی یہی ہے کہ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی وسیلہ اور فضیلت عطا فرما، وہ وسیلہ جو تو نے اپنے نیک بندوں میں سے کسی ایک کے لیے بنایا ہے، اللہ وہ ہمارے پیغمبر کو عطا کر. جو ہم اذان کے بعد دعا کرتے ہیں اس کے معنی یہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے وسیلہ بنا، نہیں، بلکہ یہاں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محتاجی کو ظاہر کیا گیا. اور یہی دیکھیے صحابہ کرام میں یہی طرز عمل تھا. اور تمہارے فاروق کا دور خلافت ہے اور برسات نہیں ہو رہی، کہا سالی آ گئی، لوگ بڑے پریشان ہیں. اور تمہارے کے پاس آئے، کہا امیر المومنین، کہا سالی ہے، لوگ بڑے پریشان ہیں، نماز استسقاء پڑھا دیجیے، اللہ سے بارش کی دعا کیجیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس کے پاس گئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اور ان کو آگے کیا، نماز پڑھوائی، ان سے دعا کروائی. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ نے بارو. اور حضرت عمر نے یہ دعا کی، اللہ پہلے ہمارے درمیان تیرا پیغمبر ہوا کرتا تھا، ہم دعا کے لیے اس کو آگے کیا کرتے تھے، آج تیرا پیغمبر نہیں، ہم اس کے چچا کو لائے. ہماری
جلدی بات کیا، معراج کا بیان کیا تو کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر بار بار گئے، بار بار گئے، حتیٰ کہ پانچ رہ گئی، بیچارے سے صبر نہ ہو سکا، کہنے لگا خدا موسیٰ کا بھلا کرے، ایک چکر اور لگوا لیتا تو جان چھوٹ جائے، ہمیشہ کے لیے کام تمام ہو جاتا. اب بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں گئے، اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی یہ کہ نمازیں تو کم کر دی، پچاس کی بات رہ گئی، لیکن ثواب میں کوئی کمی نہیں. آج بھی اگر آپ تنہا پانچ نمازیں پڑھتے ہیں اور ایک عبادت کا کم از کم آپ کو من جا بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، کم از کم دس نیکیاں آپ کو ملتی ہیں. آپ جب پانچ نمازیں پڑھتے ہیں تو آپ پچاس نمازوں کا ثواب پاتے ہیں. نمازیں کم کر دی گئی لیکن ثواب میں کوئی کمی نہیں کی. پھر اگر آپ جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں 27 گنا ایک نماز کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے. پھر آپ مسواک کر کے پڑھتے ہیں 70 درجے ثواب بڑھا دیا جاتا ہے. بڑھوتری ہی بڑھوتری. اللہ رب العالمین تو زبردستی ہم کو جنت میں داخل کرنے پر تلا ہوا ہے. یہ تو ہماری بدبختی ہے کہ ہم پھر شیطان کے کہنے پہ لگ جاتے ہیں اور اپنے مہربان رب کو بھول جاتے ہیں, اپنے مثبت پیغمبر کو بھول جاتے ہیں, ان کی سنتوں کو چھوڑ بیٹھتے ہیں, ان کے طریقہ کار کی کو چھوڑ کر اور ایسے طریقے کے پیچھے لگ جاتے ہیں جن کی کوئی سند کوئی گارنٹی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نہیں دی. تو مقصد کہنے کا یہ ہے پہلی اور بنیادی چیز کیا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگیے اور بالکل اس یقین سے مانگیے کہ اللہ رب العالمین ضرور قبول کرے گا, اور اس مان سے رب سے دعا کی. ترمذی کی روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے جب دعا کرو تو یہ کبھی مت کہو اللہم اغفر لی ان شئت, اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے بخش دے. یا بعض لوگ سیدھے سادھے ہوتے ہیں, اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے بیٹا دے دے, اے اللہ اگر تو چاہے تو میری شادی کرا دے. ایسا نہیں, اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے کاروبار میں نفع دے دے, نہیں. فرمایا حجت سے دعا مانگو, اس کی صحت پر مت چھوڑو, حجت سے دعا مانگو کہ اللہ مجھے دے. تو نہیں دے گا تو پھر اور کون دے گا, اللہ تیرا ہی تو دروازہ ہے. ہم وہابی لوگ صرف تجھے ہی تو مانتے ہیں اور ہمارا ہے کون, اور تو بھی ہمیں نہیں دے گا تو پھر کون دے گا, تو دینے والا ہے تو حجت سے مانگا. اسی طرح کبھی دیکھیں باپ بیٹے کا رشتہ کتنا گہرا ہے, لیکن کبھی بھی بیٹا باپ سے ایسا نہیں کہتا ابا جی اگر آپ چاہیں تو آتے ہوئے میرے لیے کافی لے آنا, کبھی نہیں. وہ حکمن کہتا ہے ابا جی میرے لیے کافی لانا, ہاں میرے لیے کافی لانا, بالکل لٹک جائے گا اس ضد سے. اور یہی ادا اللہ کو پسند کہ بندہ بالکل ایسے ہو جائے سر نہ اٹھائے اس کی دربار سے, اللہ مجھے دے گا تو میں جاؤں گا, مجھے دے گا تو میں جاؤں گا. پھر دیکھیے رب العالمین کیسے نہیں دیتے. صحابہ کرام میں یہی تو وہ کمال تھا, یہی تو وہ یقین تھا, رب العالمین کے دربار میں ہاتھ اٹھتے تو اٹھا رہ جاتے. جب تک رب العالمین کی طرف سے برہان نہ دیکھتے, وہ چیز نہ دیکھتے کہ ہاں ہماری دعائیں اب وہاں پہنچ چکی, رب العالمین نے قبول فرما دی. ایک تو مایوسی نام کی ان کے ہاں کوئی چیز نہ تھی, اور ہم ایک چیز مانگی رب العالمین نے کسی حکمت کے تحت, اس لیے کہ اچھے بھلے بھرے اچھے کو برے کو بھلے کو ہم نہیں جانتے, رب جانتا ہے. ایک چیز ہماری نظر میں اچھی ہے اور حقیقتاً وہ اچھی نہ ہو, اور ایک چیز ہماری نظر میں بری ہے حقیقتاً وہ بری نہ ہو وہ ہمارے حق میں اچھی ہو. ہم تو اپنے عقل کی بنیاد پر رب سے ایک چیز مانگ بیٹھتے ہیں حالانکہ ہمیں نہیں مانگنی چاہیے تھی, اور اللہ سمجھتا ہے کہ نہیں یہ بندے نے غلطی کی ہے, یہ چیز اس کے حق میں بہتر نہیں ہے, وہ ہمیں وہ چیز نہیں دیتا, اس کے پلٹے کوئی اور چیز دے دیتا ہے. ہم مایوس ہو جاتے ہیں, نہیں مانگی تو مانگل تھا ہم نے بیٹا اور دے دی اللہ نے بیٹی, گویا میری دعا اللہ نے قبول نہیں کی, حالانکہ قبول کی ہے. میں پہلے بھی آپ کو سمجھا چکا ہوں, یہ بالکل ایسی مثال ہے جیسے چھوٹا بچہ چولہے کے پاس آتا ہے, ماچس کو اٹھا لیتا ہے, ماں فوراً اس کے ہاتھ سے چھین لیتا ہے. اب ماچس کو بچے کے پیار سے زیادہ قیمتی ہے, آسانی کی آتی وہ کچھ زیادہ پیاری ہے زیادہ قیمتی نہیں, لیکن ماں نے بچے کے مفاد میں چھینی. اب وہ بچہ رو رہا ہے زمین پہ لیٹ رہا ہے, پاؤں مار رہا ہے زمین پہ کہ نہیں مجھے ماچس چاہیے, ماں اس کے پلٹے اسٹیل کا گلاس اندر چمچ ڈال کے یوں کھٹکا کے دیتی, لے اس سے کھیلتا رہا. ماں کس لیے دیتی اس, اس لیے کہ ماں سمجھتی ہے کہ اگر بچے نے تیلیاں نکالنی رگڑ دیا جلیں گی, کپڑے جلیں گے, خود جلے گا, نقصان والی چیز ہے. اب بچہ نہیں سمجھتا, بچہ اسی جس پہ اڑا ہوا ہے کہ نہیں مجھے ماچس ہے مجھے ماچس ہے. یہی معاملہ ہے رب العالمین سے جب ہم کچھ مانگتے ہیں ہم ضد کر جاتے ہیں کہ بس مجھے تو تھانے دار بننا ہے. اب رب العالمین کو پتا ہے بھی نمازی ہے, مسجد میں آیا ہے, روزے یہ رکھتا ہے, اگر تھانے دار بن گیا تو مسجد میں نہیں آنے کا, پھر یہ کھائے گا رشوتیں حرام کھائے گا تو پھر ہم نے اس کی کوئی بات قبول ہی نہیں کرنی. اور آج جنتیوں والے کام کر رہا ہے, کل کو راشی بن کر دوزخ میں چلا جائے گا. رب العالمین نے ہمیں تھانے دار نہیں بنایا, اور ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم تو ہماری تو دعا قبول ہی نہیں ہوئی, میں نے تو مانگا تھا تھانے دار بننے کو, اس نے تو مجھے کسی دفتر میں کلرک لگوا دیا, یا ہم دینی مدرسے میں مولوی لگوا دیا, میری دعا تھی تھانے دار بننے کی. اب اللہ العالمین نے جو بندے کے حق میں سوچا وہ بہتر سوچا. ایک تو مایوسی نہیں آنی چاہیے, دوسرا رب العالمین سے انسان جب بھی مانگے اس یقین کے ساتھ مانگے, اس قوت کے ساتھ مانگے کہ رب العالمین ضرور نوازے گا اسے, اور یقین کامل کے ساتھ مانگے اس میں مشیت کو دخل نہ دے کہ اللہ اگر تو چاہے تو ایسا کر دے, ایسا نہ ہو. اور وسیلہ آدمی اپنے عمل کا بھی بنا سکتا ہے. آپ نے نمازیں پڑھی, روزے رکھے, حج کیا, اگر واقعی آپ نے اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے سب کچھ کیا ہے, اس میں ریا نہیں ہے, نمود نہیں ہے, کوئی ایسی چیز اللہ کی رضا کے علاوہ کچھ کار فرما نہیں ہے, تو آپ اللہ کے آگے وہ نیکیاں رکھیں. اللہ دیکھ میں یہ نیکیاں تیرے لیے تو کی, اور تو اپنے دربار میں نیکیاں قبول کر کے اس کے بدلے میں میرا یہ کام کر دے. یا اسی طرح مزید آگے آپ منت مانتے ہیں اللہ رب العالمین سے, تو اعمال کا وسیلہ آپ دے سکتے ہیں, اعمال کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں, نوافل کے ذریعے, صدقہ خیرات کے ذریعے, تسبیحات کے ذریعے, ذکر اذکار کے ذریعے, کوئی بھی آپ اچھا کام, اچھی نیکی آپ کرتے ہیں کوئی بھی, اس کو آپ وسیلہ بنا سکتے ہیں رب العالمین کے دربار میں. جیسا کہ حدیث سے ثابت ہے, وہ جو تین ساتھی غار میں چھپے تھے جس کی ایک مثال تو میں نے ابتدان آپ سے بیان کر دی تھی, اور دوسری نیکی ماں کو دودھ پلاتا ہے, بچے اس کے بلک بلک کے رو رہے, اور اللہ نے اس کی نیکی کو قبول کیا, اس نے اس کو وسیلہ بنایا اور پتھر اس کے ذریعے بھی کچھ ہٹا. اور تیسرا وہ بندہ تھا مزدور کی مزدوری روکے ہوئے, وہ خود چھوڑ کے چلا گیا ہے جوانی کے جوش میں, اب اس نے اس سے کاروبار کیا, اللہ نے بڑا منافع دیا اس کو, اب جب بڑھاپے میں وہ لینے آتا اسے کہتا ہے یہ گائے, یہ بکریاں, یہ بھیڑیں, یہ سب تیری ہیں, لے جا, اسی تیرے پیسے کو میں نے کاروبار میں لگا, اللہ نے یہ منافع دیا. وہ حیران ہوتا ہے کہ یار تو میرے ساتھ مذاق کرتا ہے, وہ کہتا نہیں بھی میں سب کہتا ہوں, تیری مزدوری جو تو چھوڑ گیا تھا میں نے کاروبار میں لگایا, اللہ نے یہ منافع دیا, جو چاہے اس میں سے لے جا سب تیرا. اب اللہ یہ میں نے صرف تیرے کو خوش کرنے کے لیے, تیری رضا کے لیے سب کچھ کیا, تیری دربار میں قبول ہو تو اس پتھر کو ہٹا دے. تینوں کی نیکیاں جب سامنے آئیں, ہر نیکی پر کچھ ہٹتا گیا کچھ ہٹتا گیا, اور تین نیکیوں کے آنے کے بعد تینوں کو جب وسیلہ بنا دیا ان تینوں نے, تو اللہ نے پورے پتھر کو غار سے ہٹا دیا, ان کی مشکل آسان ہو گئی, وہ باہر آ گیا. تو ایک تو یہ ذریعہ ہے کہ آدمی عمل کو جو ہے وہ پیش کرے, اور قرآن مجید یہی کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ, اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو, اور اس کا تقرب پکڑنے کے لیے, اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو, اس کی طرف قرب پکڑو. کس کے ذریعے؟ جاہدو فی سبیلہ. یہاں وسیلہ بھی رب العالمین نے خود بتا دیا, جاہدو فی سبیلہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں سب سے بڑا وسیلہ کیا ہے؟ اس کے راستے میں جہاد کرو, کوشش رہو اس کے راستے میں اسلام کے اعلان کے لیے, اسلام کی بلندی کے لیے دن رات ایک کر دو. لعلکم تفلحون, تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. تمہاری کامیابی کا فرما یہی راز ہے, اللہ کا قرب حاصل کر, اور قرب حاصل کرنے کے لیے جہاد ہے, نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکات ہے, سچ بولنا ہے, جھوٹ سے بچنا ہے, یعنی ایسے تمام کام جو آپ کو اللہ سے دور لے جائیں ان سے بچو, اور ایسے تمام کام جو آپ کو اللہ کے قریب کر دیں, اللہ کا برگزیدہ بنا دیں, اللہ سے دوستی لگوا دیں, اللہ سے یاری لگوا دیں آپ کی, وہ کام کیجیے. اس میں سے ایک کام یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے فرمایا, ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. دیکھیے یہ وسیلہ ہے, یہ اصل وسیلہ تو لوگوں کو یاد ہی رہتے. فرمایا فاتبعونی یحببکم اللہ, اے مسلمانوں اگر اللہ کے محبوب بندے بننا چاہتے ہو, اللہ سے دوستی رکھنا چاہتے ہو, اللہ سے یارانہ اور رشتہ قائم کرنا چاہتے ہو, فاتبعونی میرے نقش قدم پر چلو, یحببکم اللہ اللہ تمہیں اپنا دوست بنا لے. اور اس دوستی کا فائدہ کیا ہوگا؟ یغفر لکم ذنوبکم, تمہارے تمام گناہ اللہ معاف کر دیں گے. اللہ غفور الرحیم, اللہ بخشنے والا مہربان جو ٹھہرا. اور رسول جب تک زندہ رہا صحابہ کرام کا وسیلہ بنا رہا, آج ان کی سنت زندہ ہے ہمارے پاس, سنت آپ کا وسیلہ ہے, قیامت تک وسیلہ ہے. سنت کا وسیلہ بناتے ہوئے آدمی جنت میں پہنچ سکتا ہے، دوزخ سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے. اب یہی چیز قرآن مجید میں کہی. صحابہ کرام غزوہ تبوک میں کچھ لوگ پیچھے رہ گئے سستی کی وجہ سے ماں کو منافقین نے دھوکہ دیا، کہا کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئیں گے، آپ لوگوں سے بڑا ناراض ہو جائیں گے، بڑے سخت ناراض ہوں گے، لہذا تم لوگ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دو کہ جی ہم بیمار ہو گئے تھے، یہ ہو گئے تھے، وہ ہو گئے تھے. کچھ منافق لوگوں نے اس طرح کی تدبیریں بتائیں. اب جو سچے لوگ تھے صحابہ کرام، انہوں نے صاف صاف جا کر، حضرت عبیہ بن کعب بھی اس میں شامل ہیں، صاف صاف جا کر کہہ دیا اللہ کے رسول کوئی وجہ نہیں، نہ ہم بیمار تھے نہ کچھ تھے، کچھ بھی نہیں تھا، بس سستی نے ہمیں بٹھلا دیا. ہم یہی سوچتے رہے آج جاتے ہیں کل جاتے ہیں، آج جاتے ہیں کل جاتے ہیں، اور پیچھے رہ گئے. اللہ کے رسول نے مکمل بیکار کر دیا صحابہ کرام کے. سب صحابہ کرام سے کہا یہ جو اشخاص ہیں جو غزوہ تبوک میں ہمارے ساتھ شریک نہیں ہو سکے، آپ ان کے ساتھ کلام تک بند کر دیں. سلام کرتے ہیں، سلام کا کوئی جواب نہیں دیتا، سلام تک کا کوئی جواب دینے کو تیار نہیں. اور جذبہ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے کچھ دنوں بعد پیغام بھیجوایا ہے تو وہی ابن کعب کی طرف کہ وہی ابن کعب سے کہو کہ اپنی بیوی کو الگ کر دے. اب اللہ کے رسول نے تو اتنا کہا تھا کہ بیوی کو الگ کر دے، اب وہ بیوی کو الگ کر سکتے تھے، گھر بھیج دیتے، لیکن جس نے پیغام جا کر کے دیا اس سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر آؤ، ایسے ماں باپ کے گھر بھیج دوں یا طلاق دے دوں؟ اللہ کے رسول کیا چاہتے ہیں؟ میں وہی کروں گا جو وہ چاہتے ہیں. ورنہ اگر دل میں چور ہوتا فوراً ماں باپ کے گھر بھیج دیتے کہ چلو بعد میں یہ کہہ دوں گا کہ اللہ کے رسول آپ نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ طلاق دے دو، آپ نے تو مبہم بات کی، میں اس سے یہی سمجھا. لیکن دل میں چور نہیں تھا، خلاف تھا. جیسے سنا کہ اللہ کے رسول کہتے ہیں بیوی کو الگ کر دو، فوراً وضاحت چاہیے اللہ کے رسول، ایسے بھیج دو یا طلاق دے دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، ایسے بھیج دو، ایسے بھیج دیا. اب ایک ضعیفی بڑھاپا، بیوی بڑھاپے میں بہت بڑا سہارا ہوتی ہے بشرطے کے نیک ہو، فرما بردار بہت سہارا بنتی. اب وہ بڑھاپے کا سہارا وہ بھی چھین لیا، تنہا ہے، مکان کی چھت پہ بیٹھے ہیں، رو رو کر رات کو دعائیں کرتے ہیں اللہ کے دربار میں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اور اللہ نے توبہ قبول کی. ایک وقت تھا ایک صحابی اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر اعلان کرتا ہے، ہر کعب کو بھی بشارت دیتا ہے، دوسروں کو بھی بشارت دیتا ہے کہ خوش ہو جاؤ، اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے مجھے قاصد بنا کر بھیجا ہے کہ میں تمہاری توبہ کا اعلان کر دوں کہ اللہ نے قبول کر لی. خوش ہو کر ہر کعب اپنا اس وقت قمیض اور تہبن پہنے بیٹھے تھے، قمیض اٹھا کر فوراً اس کو پہنایا. مقصد کہنے کے لیے اللہ نے توبہ قبول کر لی. لیکن کچھ لوگ منافقوں کی چال میں آ کر، جو کچے عقیدے والے تھے، وہ اس میں گرفتار ہو گئے، اللہ کے رسول کے سامنے آ کر کے بہانے بنائے. حالانکہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جبریل کے ذریعے ہر جھوٹ کھلوا سکتے ہیں. اللہ کے رسول یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں، یہ غلط کہہ رہے ہیں، اصل بات یوں نہیں یوں ہے. تو اللہ نے ان لوگوں کے بارے میں کہا جس طرح کعب نے توبہ کی، دوسرے لوگوں نے توبہ کی، اس طرح اگر یہ لوگ بھی جنہوں نے جھوٹے بہانے بنائے یہ لوگ بھی توبہ کرتے، بلو انہم اذ ظلموا انفسهم جاؤوک فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول لوجد اللہ تواب الرحیم، اگر یہ لوگ جو آج اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں جہاد سے پیچھے رہ کر، اور پھر ظلم یہ کہ جھوٹ بولا جان بخشی کروانے کے لیے، اگر فرمایا یہ آپ کے پاس آتے جس طرح باقی صحابہ آئے، انہوں نے مانا اپنی غلطی کو، تسلیم کیا، یہ بھی اسی طرح تسلیم کرتے، اللہ سے معافی مانگتے جس طرح باقی صحابہ نے مانگی، اس طرح یہ معافی مانگتے اور آپ بھی ان کے لیے بخشش کی دعا کرتے، لوجد اللہ تواب الرحیم، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پاتے. لیکن ایسا کرتے تب، اب اس آیت کو دلیل بنا کے دیکھو، اللہ کہتا ہے اگر یہ بھی اللہ سے بخشش کی دعا کرتے، واستغفر لهم الرسول، اور رسول بھی ان کے لیے بخشش کی دعا کرتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا مہربان ثابت ہوتا. گویا رسول وسیلہ بن گیا، اس وسیلے کے ہم قائل ہیں، اس لیے کہ رسول اس وقت موجود ہے، زندہ حیات موجود ہے، صحابہ کرام کے سامنے ہے، اس وسیلے کے ہم قائل ہیں، آج بھی کوئی بزرگ کی نیک آدمی ہو اس سے کوئی بھی دعاؤں کی درخواست کر سکتا ہے, وہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کر سکتا ہے, بخشش کی دعا کر سکتا ہے, سب کچھ کر سکتا ہے. تو لہذا اپنے عقیدے کی اصلاح کیجیے, اللہ کو قادر مطلق مانیے, مختار کل مانیے, پیغمبر کے ہاتھ میں کچھ نہیں, سب مجبور محض ہیں, اللہ کے آگے اللہ کی در کے فقیر ہیں. اللہ نے خود کہا انتم الفقراء الى اللہ, اے کائنات کے لوگوں جس میں پیغمبر بھی شامل ہیں تم سارے کے سارے اللہ کے در کے فقیر. واللہ هو الغنی, اور غنی صرف ایک ہے اور اس کا نام اللہ ہے, وہی سب کا داتا ہے, وہی سب کا رازق ہے, تم سارے اللہ کے در کے فقیر ہو اور محتاج. تو مقصد کہنے کا یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مرضی کا مالک ہے, جب چاہے کسی کی بات مانے, جب چاہے رد کر دے. آپ دیکھیں چونٹی جنگل میں لیتی ہے, رب سے بارش کی دعا کرتی ہے, اللہ نے قبول کر لی. نوح علیہ السلام اللہ کا پیغمبر ہے, بیٹے کی جان بخشی چاہتا ہے, اللہ نے کہا انی اعوذک ان تکون من الجاہلین, خبردار اگر پھر تو نے مجھ سے بیٹے کا نام لیا تو میں تجھے جاہل بنا دوں. جہل کا اس لیے ڈراوا دیا کہ جہالت اور نبوت دونوں متضاد چیزیں. نبوت علم کا تھاپے مارتا ہوا سمندر ہے, علم کا منبع ہے, علم کا سرچشمہ ہے, اور جہالت سراسر تاریخی ہی تاریخی ہے. فرمایا نبوت چھین کر جہل بنا دوں گا اگر پھر مجھ سے بیٹے کا سوال ہے. اللہ تبارک وتعالیٰ کے رسول نے ایک موقع پر فرمایا میں نے رب العالمین سے تین دعائیں مانگی تھیں اپنی امت کے لیے, جس میں سے دو دعائیں اللہ نے مان لی اور ایک نہیں مانی. تین دعاؤں میں سے ایک دعا یہ تھی کہ اللہ میری امت پر یکبارگی کو ایسا عذاب نہ لانا کہ پوری کی پوری امت اسی طرح غرق ہو جائے جس طرح پہلی قومیں تباہ و برباد, یہ عذاب نہ لانا مجھ میری امت پر. اللہ نے فرمایا یہ دعا قبول کر لی. فرمایا دوسری میں نے یہ دعا کی اللہ میری امت پر کبھی ایسا قحط نہ لانا کہ ساری کی ساری امت بھوک کی وجہ سے مر جائے. اللہ نے فرمایا میری یہ دعا قبول کی. تیسری میں نے یہ دعا کی اللہ میری امت کے دلوں میں کبھی نفاق پیدا نہ کرنا کہ یہ آپس میں لڑتے رہیں, ان کو لڑانا نہیں. فرمایا اللہ نے میری یہ دعا قبول نہیں کی. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول امام الانبیاء ہیں, تین دعائیں کرتے ہیں, اللہ دو کو قبول کرتا ہے ایک کو قبول نہیں کرتا. کرنے والا ایک ہی شخص, دعا کرنے والا ایک شخص, ایک ہی ذات پہ کی جا رہی ہے, لیکن اللہ دو کو مانتا ہے ایک کو نہیں مانتا. کیا مطلب؟ اللہ مرضی کا مالک, وہ کسی نبی ولی کا محتاج نہیں ہے, وہ پابند نہیں ہے. اللہ تبارک وتعالیٰ کے رسول نے اپنے ہاتھوں سے عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین ہے اپنے ہاتھوں سے اسے قبر میں اتارا, اپنا لباس اس کے منہ میں ڈالا, اپنے کپڑے اس کو کفن میں دیے, خود اس کا جنازہ پڑھایا اور قبر پر ہاتھ اٹھا کے کھڑے ہو گئے دعا مانگنے کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کے صحابی حضرت عمر نے منع بھی کیا, آپ منافق کا جنازہ پڑھاتے ہیں, منافق کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں. آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے منع نہیں کیا. بس اس کے بعد اللہ نے بھی منع کر دیا. فرمایا لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ, اے پیغمبر ایسے بے ایمانوں کا آپ کے بعد کبھی جنازہ نہ پڑھانا اور نہ ان کی قبر پر کبھی آ کے کھڑے ہونا, خبردار کبھی ایسا نہ کرنا. اللہ کے رسول نے بخشش کے لیے ہاتھ اٹھائے, اللہ نے فرمایا اگر تو ان کے لیے بخشش کی دعا کرے او لا تستغفر لهم, یا دعا نہ کرے, اور اگر تو دعا کرے سب یہی نمبر 70 دفعہ بھی دعا کرے فلن یغفر اللہ لهم, اللہ اسے ہرگز معاف نہیں کرے, اس لیے کہ اللہ مرضی کا مالک. اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے دعا کی ایک بھی نہ مانی, فرمایا 70 دفعہ بھی دعا کرے گا تو میں اسے نہیں بخشوں گا, میرا وعدہ ہے بے ایمانوں کو معاف نہیں کرنا. مسلم کی روایت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول اپنی والدہ کی قبر پر جاتے ہیں, صحابہ بیان کرتے ہیں دار نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر ان میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے اپنی ماں کی قبر کی زیارت کی, صحابہ کرام بھی آپ کے ارد گرد ہیں, آپ بھی روئے فبکا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول بھی روئے اور من حولہ جو آپ کے ارد گرد لوگ تھے وہ بھی روئے, آپ نے خود بھی روئے اور صحابہ کرام سے بھی رلایا, ان کو بھی رلایا. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ نے کوئی دعا نہیں کی, کچھ بخشش کی دعا نہیں کی؟ دیکھیے بڑی سخت روایت ہے, یہ صرف توحید والا ہی برداشت کر سکتا ہے, مشرکوں کے گائے ہل جائیں گے, کوئی برداشت نہیں کر سکتا. اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں میں نے رب العالمین سے اپنی والدہ کے لیے بخشش کی دعا کی, اجازت مانگی تھی کہ میں استغفار کروں, اللہ نے مجھے منع کر دیا, مجھے روک دیا, ختم زندگی, مجھے اس کی اجازت نہ دی گئی کہ میں بخشش کی دعا کروں اپنی ماں کے لیے. پھر فرمایا میں نے اجازت مانگی قبر پر جانے کی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اجازت دے دی. رونا اس بات کا ہے کہ میں آج والدہ کی قبر پر کھڑا ہوں, امام الانبیاء ہوں, لیکن آج والدہ کی مجد کی بخشش کے لیے رب العالمین سے تو جملے بھی نہیں کہہ سکتا. یہ رونے کا اصل سبب ہے کہ امام الانبیاء ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے, دن قیامت کے ان کا اپنا باپ بجو کی شکل میں دوزخ کے اندر ڈالا جائے گا. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بیٹا پیغمبر ہے, نہ صرف پیغمبر ہے کئی پیغمبروں کا باپ ہے, اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے باپ کے ساتھ یہ سلوک کرے گا. اس لیے کہ اللہ کے ہاں یہ رشتے, یہ ناطے, یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے. آپ کا عقیدہ, آپ کا اپنا عمل اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ آپ کس لائق ہیں, دوزخ کے لائق یا جنت کے لائق. یہ ہمیں فیصلہ کرنا ہے, ہمیں دولت کی آگ سے اپنے آپ کو بچانا ہے, اپنی اولاد کو بچانا ہے, اپنی بیوی کو بچانا ہے, اپنے والدین کو بچانا ہے, اپنے بھائی بہنوں کو بچانا ہے. اس لیے کہ وہ آگ دنیا کی آگ سے 70 درجے زیادہ حرارت رکھتی ہے. ہمارا جسم 1 سیکنڈ بھی دنیا کی آگ جو آخرت کی آگ سے 70 درجے کم حرارت رکھتی ہے, 1 سیکنڈ بھی ہمارا جسم وہ آگ برداشت نہیں کر سکتا. اگر لگ جائے استری, لگ جائے چولہا, لگ جائے گرم ہنڈیا, لگ جائے چائے ٹپک کے آپ پڑے تو جسم پہ چھالے بڑھ جاتے ہیں. جسم اتنا نازک جسم ہے, لیکن اس آگ سے 70 درجے زیادہ حرارت رکھنے والی آگ, اور انسان اس میں صدیوں رہے گا, صدیوں رہے گا. اور اندازہ لگائیے صدیوں رہے آگ میں اور مرے نہیں, عذاب پر عذاب. جب ایک کھال جل جائے گی مدن نہ ہم جلود نہ گئے رہا, فرمایا ہم دوسری چمڑی چڑھا دیں گے, وہ جل جائے گی تیسری چڑھا دیں گے, جل چڑھاتے چلے جائیں گے. لے حضور کل عذاب, تاکہ عذاب میں کبھی واقع نہ آئے. عذاب اس کا اسی طرح یہ تختہ رہے, عذاب اس کا بڑھتا رہے. میرے بھائی یہ ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچانا ہے, اہل خانہ کو بچانا ہے. اور وہ کیسے ممکن ہے؟ عقائد کی اصلاح کر کے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نقش قدم اختیار کر کے. مارے نہ جلدی.